اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں، سورة الانعام سورة الاعراف، جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. اور میں نے ابتدا ہی عرض کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورتیں مکی ہیں، دو ہی مدنی ہیں، انفال اور توبہ، یہ دو مدنیات ہیں. ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے. ہم دیکھ چکے ہیں سورہ انعام اور اعراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر. اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قاعدہ رہا ہے، قانون رہا ہے، کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے، بہتی تو مجبوری، تو اس پر عذاب الہی آتا ہے، عذاب استیصال. اگر کہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا، کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا، جیسے ہم حضرت نوح علیہ السلام، کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ امورا اور سدوم کی بستیوں پر ہوا، کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آل فرعون کو ان کے محلوں سے، گھروں سے نکال کر لا کر سمندر میں غرق کر دیا. تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے، کیونکہ حضور خود قرشی تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر 13 برس تک 12 برس تک دعوت دے کر. تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے، لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقساط آیا ہے. اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی، انہیں مکے سے نکالا گیا، جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لا کے سمندر میں غرق کیا گیا. وہ مکہ دار الحرم تھا، وہ تو جگہ تھی حرم، لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی سے عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی. ان کے 70 سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے، اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً 313 میں سے صرف 8 افراد کے پاس تلواری تھی اور ادھر سے 1000 پوری طرح کی گانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے. اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر، اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے. 70 ان کے قیدی ہو گئے، ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں کر رکھیے. تو یہ عذاب کی پہلی قسط جو غزوہ بدر میں آئی ہے. اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن 9 ہجری میں، جب مشرکین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر جاری مال لیا اور یا تمہیں تہ تہ کر دیا جائے گا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. اب یہ انتہائی یوں سمجھیے کہ توہین اور تذلیل کے ساتھ چیلنج تھا. یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی. وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے. ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور اعراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر اتمام حجت، اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل. تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین. باقی جو یہ سورہ انفال ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد، مختصراً بعد نازل ہوئی ہے. گویا کہ سورہ آل عمران جو ہم پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے ہے ایک نزول، اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی. تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلدان پیدا ہو جاتا ہے. اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یقین یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں. میں نے سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں, جو اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی, تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا, اور اس میں چار مرحلے تھے: دعوت, تنظیم, تربیت اور صبر محض. وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکم تھا کفو ہے کو اپنے ہاتھ بندے رکھو, تمہارے کیا ٹکڑے اڑا دیے جائیں, تمہیں زندہ جلا دیا جائے, تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی نہیں مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے. نو ریزنگ آف ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس. یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے تا آ کے ایک طرف تو حضور کے پاس جانے ساروں کی جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم کشیدہ تھے, ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے, سختیاں جھیل چکے تھے, قربانیاں دے چکے تھے, ان کے اخلاص باللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی, ان کے دل جو ہے خالص ہو چکے تھے اللہ کے لیے. اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا, کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف, ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے. اب یہاں سے اقدام ہو, اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں. ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو وہ فلائٹ نہیں تھی, وہ کوئی فرار نہیں تھا, بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا. مغربی مؤرخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موجود نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے. لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھ مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسالیڈیشن. جب آپ آئے ہیں, نئے نئے آئے ہیں, مہاجرین نئے آئے ہیں, تو ایک تو یہ کہ ان چھ مہینے میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کر دی, مرکز بن گیا, گورنمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا, یہ اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا, دارالندوہ بھی ہو گیا, دارالعلوم بھی ہو گیا, خانقاہ بھی ہو گئی, عبادت گاہ بھی ہو گئی, مرکز ہو گیا. سامعین, آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواخات کرا دی, ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی. تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا, جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, میثاق مدینہ, مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی, کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ کا. بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے, ساتویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے, چھاپا مار دستے سمجھ لیجیے, کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے, قریش کی لائف لائن یہی تھی, ان کا تجارت کی سلسلہ تھا, شام کی طرف قافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے, بدر کے قریب سے, اور بدر جو ہے مدینے سے قریب تر تھا, مکے سے فاصلہ زیادہ ہے, اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ طائف سے ہو کر گزرتے تھے. تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دی. جدید اصطلاح میں سے یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. آٹھ ایسی مہینے غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیڑھ سال کے اندر. چھ مہینے آپ نے وہ لیے, ڈیڑھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا. تو یہ ڈیڑھ سال میں آٹھ مہینے, جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نصیب شریک رہے ہیں, اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں, اور چار وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت, وہ سرایا کہلاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہوئی, اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے. اب یا تو وہ لوگ قبائل جو تھے مقامی, پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے, اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے, مسلمانوں کے حلیف ہو گئے, تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی, یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف, نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف, نیوٹرل ہو گئے. اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا, سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس, وہ کم ہو رہا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ, جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں, یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد, ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو, کوئی انیشیٹو لیا گیا. دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ, اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکے اور طائف کے مابین، تو سمجھیے کس کو وفات میں، اور وہاں مدبیر ہو گئی، جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ، وہاں ایک مشرک مکے کا مارا گیا، ایک کو انہوں نے قید کیا، ساتھ لے آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے، وہ مارے غنیمت سمجھ کر. تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو، لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی. گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا، بی سیکٹر شکل ملی ہوئی اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے، اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے. ادھر جب ابو سفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف، تو حضور نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے. لیکن جب واپس آ رہے تھے اور 50,000 دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر، بہت لدا پدا قافلہ، انہیں یہ خطرہ ہوا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں روکیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے، روکیں گے ہمارا راستہ. تو انہوں نے یہ دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ کہو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ مدد بھیجو. اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ عام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل دی گئے. اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں ایک وقت موجود ہیں، ایک طرف وہ نخلا سے لوگ ہوتے پیستے پیستے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے، وہ آ گئے، ادھر سے وہ آ گیا جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا ان کی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور 1,000 کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور 900 اونٹ فراہم کیے گئے اور 100 گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے. یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی. ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں، ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا. ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے کی جگہ سے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا، ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسپٹ کریں. لہٰذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں، آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ بعد میں کروں گا جب ہم آئے سے پڑھیں. پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے، کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے، اس پر اطلاع نہیں تھی، اسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا، کسی کے پاس بھیگا تھا، کسی کے پاس کچھ اور تھا، تلواریں 8 تھیں، گھوڑے کچھ 2 تھے، وہ چل پڑے. چلو یہ تو مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا، کوئی جنگ تو ہے نہیں، کوئی لشکر وشکر تو آ نہیں رہا. جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام سفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی، اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے 1,000 کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے. اور وہی بھی آ گئی، اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں، جنوب سے مکے کی طرف سے لشکر آ رہا ہے تین کانٹے سے لے سے، شمال سے قافلہ آ رہا ہے، اور میرا یہ وعدہ ہے ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا، تم کو فتح حاصل ہو جائے. یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجیے اور ذرا مشورہ کیجیے. تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفراد. یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت ہلجان ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت ہلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں. اور اس کے علاوہ جو ایک ہلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں، اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے، تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانے سے، تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے، ایک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچائیں، اس کی دفاع کریں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی، ان کے اوپر جنگ پھوس لی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا. اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا نام ادب سے دوں گا، اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے اور وہ جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا، اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا. یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو 8 غزوات اور سرایا ہے جو بدر سے پہلے ہوئے، انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے. یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی, وہ دور کا گزر چکا. اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے, یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے, اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے, اور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد ایک انقلابی جدوجہد ہے. اس انقلابی جدوجہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے, دعوت, تنظیم, تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے, پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے, باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں, یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں کوئی ایگزسٹنس, پیسفل کوئی ایگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی. حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے؟ ہاں حق میں جان نہیں ہے, اہل حق جو ہے بے جان ہے, مردہ ہے, تو مجبوری ہے, لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے؟ ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے, اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو, یہ دو چیزیں جو ہے یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں. جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا, ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں تبدیل کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے دین کے لیے دین کے اندر تبدیل یہ ممکن نہیں. تو وہی بندہ مومن کسان ہونی چاہیے. تو اصل حقائق والحق الحمد للہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو چکے ہیں. بہرحال اتنا پس منظر جو ہے جان لیجیے, اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا, اگر یہ تقریباً ایک خطبہ ہے, تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل 10 رکوع, لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے شروع میں لے آئے ہیں. اس کی بحث آئے گی تقریباً وقت میں جا کر, لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجیے, وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے لیے ترتیب مضامین, وہاں بھی بہت اشکال ہے, بہت اشکال ہے, اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں, بس ترجمہ مکمل کرنا, انہوں نے اپنی پیسے نظر رکھ لیا, تفسیر مکمل کرنی ہی ہے, لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خلجان پیدا کر لیے. وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا مدد کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا. پہلی جنگ تھی, غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی, اس کا قانون کیا ہے, اس کا ضابطہ کیا, وہ معلوم نہیں تھا. اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے, وہ تو لوٹ مار جانتے تھے. تو باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو کیا اس طریقے سے منظم, کوئی تنظیم تو تھی نہیں, تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا. اب لوگوں نے یہ سمجھا غزوہ بدر میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہرے پر تھے, ہم تو مال جمع نہیں کر سکے, تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا تو وہ تبھی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے, بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا, لیکن یہ کہ ان سے حیثیت ہوتی ہے, وہ جا چکی ہے, تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا تو یہ کس طریقے سے تقسیم ہو, کس کا کتنا حق ہے. تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے سورت شروع کی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی, بلکہ کیسے گڑ کل بات کی ہے کہ گڑ کاٹ دی اس کی, لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا مس سے سورت میں. مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال, یا فلون کامل انفال. اے نبی, یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھا. انفال جمع نفل کی, نفل کہتے ہیں کسی اضافی کا, کوئی جیسے نماز فرض ہے, یہ سنت موقدہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ نفل ہے, اضافی ہے, آپ کی مرضی پر ہے, پڑھیں نہ پڑھیں. تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے. مال غنیمت تو ایک اضافی ہے, بونس ہے جو مل گیا, ورنہ اصل شہ جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے کسی نظر جنگ میں نہیں ہوتی. لوٹ مار میں اصل شہ جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے, لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے. تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا, یا خلون اکال انفال. اے نبی, یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں, قل الانفال للہ والرسول. پہلے تو جڑ کاٹ کی مسئلے کہہ دیں کہ الفاظ کوئی کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں, لاؤ سب جمع کرو. یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں آئی, نہیں اللہ کی خصوصی مدد سے آئی, لہذا کسی کا کوئی حق نہیں. زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا, کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دے کر, تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھ لیے تو آدمی نیچے بانٹ والی بات ہے, پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے. لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا, قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو. گویا کہ جڑ ہی کاٹ لی، کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے. اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہے بڑی اہم ہے. بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے، جامع ترین مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں. اس کے دو حصے ہیں، ایک تو ہے بندہ مسلم، مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی، وہ کیا ہیں؟ دلی یقین اور عملی جہاد. بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے. جو صرف مسلمان ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، ولی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ واتاء الزکات وصوم رمضان وحج البیت. لیکن مومن، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین والا ایمان، دل میں ایمان، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ. اب یہاں یہ سمجھئے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں جو ڈیفینیشن آئی ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے، پرکار کو کھول دیا. ایک حصے کی کیفیات کو یہاں سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں، اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں. تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی. تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. انفاق کی سبیل اللہ مراد. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں. لیکن نوٹ کر لیجیے، یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہ الفاظ آئیں گے. یہ آیت نمبر 74 ہے. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے، سورت ختم ہو جاتی ہے. تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری، ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے، پرکار کو کھول کر، گویا کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا، گود میں لے لیا گیا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کے. کم آسے لگ ربوں کا بندہ کے قبل حق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ میں ہوئی. ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے، جن کا خیال لے کر لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا ہی تو فائدہ ہے بھلا، تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا آرگیومنٹ موجود تھا، جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی. تو لٹ بی ایون ان دی بنڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کروں. اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک فرش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا. ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں. ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اب جو مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ جادلون اگر ضلع کے بعد ہمارا تبین کرنما یہ ساکون ہے موت وہم ینظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آج سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی. یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے. وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا. وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشن جو ہوئی تھی جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی کہ اسی طرح کی مہم ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اخلاص بھی مل گئی. یہ صورت حال وہ ہو چکی ہے کہ ایک طرف نخلا سے روتے پھر جو لوگ پہنچ گئے وہاں, دوسری طرف یہ تھے ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے تیلچی پہنچ گیا چیختہ چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف. اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے, ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت طالوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا فیض ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا. بعدما تبین کرنما یساقون الی الموت, وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف, وہم ینظرون, اور وہ دیکھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہ کہتے ہیں تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, اور جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا, ایک پر تمہاری فتح گارنٹی ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو, اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اونٹ تھے بے شمار, اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ہزار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس, تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا, اس میں اندیشہ کم تھا. پھر دلیلیں بھی اپنی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہے, تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے, تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. تو اقل و منطق بھی یہ گویا تو ان کے ساتھ تھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ كَلِمَاتِهِ, اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں. یہ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جو ہم پڑھ کر آئے سورہ آراف میں. اللہ کا ارادہ یہ تھا, اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں فزیکل لاز ہیں اس کے تحت بھی ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی. اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, حق کدھر ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سرو سامان 313 گئے ہیں اور تیر کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے بتا دی. لہٰذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. یرید اللہ ان یحق الحق بکلمات ہی ویقطع دابر الکافرین, اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یہ یحق الحق کا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو, ویبطل الباطل, اور باطل ثابت کر دے باطل کو, باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے. ولو کرہ المجرمون, خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس کا تستغیثون ربکم, یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے, دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما. فاستجاب لکم, تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا. انی ممیدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے, تہ بتہ آئیں گے. 1000 کا لشکر آیا ہے نا, تو 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا, اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت. ولتطمئن بہ قلوبکم, اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. تو بل نصر اللہ من عند اللہ, اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے. کل فیکون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے, لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے, بل بنائے طبع بشری, تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ 1000 دشمن آ رہا ہے تو 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے. ان اللہ عزیز الحکیم, یقین اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا. یغشیکم النعاس امنۃ منہ, جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے. یہ دو معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت. معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے. معجزہ اس معنی میں نہیں ہے جو اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو, اس معنی میں نہیں, بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکل ہے. ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا سخت تھا, لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے, بڑی عمدگی سے نیند آئی, دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا, اللہ پر اطمینان تھا, اللہ کے لیے نکلے تھے. لہذا ان کو بے چینی اور تشویش اب تک کیا ہو جائے گا, رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, زندگی ہوگی بہت کچھ نہیں. نیند آئی نے اطمینان سے سوئے, صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبند تھے. نمبر دو, ینزل علیکم السماء ماء, اور جب تو اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی, بارش ہو گئی. اس سے یہ ہوا کہ یہ تفسیر تم تاکہ تمہیں پاک کرے, جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا. وہ یوجیبا ان کو متبدل کر شیطان, اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو. بولے گرم کا اعلیٰ قلوب حکم, اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کے قریش پہلے ڈیرا ڈال چکے تھے, پانی پر ان کا قبضہ تھا. اب جہاں پانی نہیں تھا, بارش ہوئی, تو وہ نشیلی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا, پانی بھی جو ہے ان کے پاس فراہم ہو گیا. وہ یہ سب سے کبھی ایک اقدام, اور پانی بارش جب برسا تو مٹی دب گئی, مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی دب گئے. وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی. یہ جو ہی رمبو کا علم ملائے کرتے, اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو, انی معاکم, وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا, انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں, فثبت الذین آمنوا, تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو, اہل ایمان کے دلوں کو جما دو. سعودی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا, ان پر دہشت کاری ہو جائے گی. فضربوا فوق الاعناق, پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے, وضربوا منہم کل بنان, اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر. یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس سے قوت مداثت نہیں رہتی, پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے, جسے چاہے دوست لگائے جسے چاہے مارے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی, جدم جدہ کی, دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. فمن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے جدم جدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکم فذوقوا, دیکھو اب یہ قریش کی کتاب ہے, ذالکم فذوقوا, دیکھو یہ آگے اس پر پہلی قسط وصول کرو, چکھ لو اس سے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, اے ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں. یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئے. ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے, جیسے کہ آج جو پہلی اس سے مہم تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہم تھی چھاپا مار, لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہٰذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار, تو تم ان کی کو پیٹھ مت دکھاؤ, پیٹھ مت موڑو, مطلب یہ کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو, جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے. ومن یولیہم یومئذ دبرہ, اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا, دیر فتنہ آپ کے ساتھ الا متحرفا لقتال, سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے, جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے, وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے, وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا, اس کا اس وقت محسلہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے, یہ بات اور ہے. اور متحرک علاقیت, یا یہ کہ کوئی اور جنگیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے, تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی, اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی. تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھنگڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا, فقط باب غضب من اللہ, تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا. وما واو جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, وہ بئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں وہ بات آ گئی, فلم تقتلوہم, اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہ, اللہ نے انہیں قتل کیا. ویسے تو یہ فائل حقیقی اللہ ہے, ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے, لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ, عام حالات میں بھی یہ, لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہ, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی, آپ نے کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف, شاہت الوجوہ, چہرے جو ہے بگڑ جائیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے. تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی مانا میں کا زمانے کا آپ نے نہیں پھینکی تھی, ولکن اللہ رب, یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, بولے یوگلی المومن امین ہو بلا حسنا, تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے, ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مخفی ہیں انہیں اجاگر کرے. یہ ذرا غور کر لیجیے, بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا, تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں. اپنا یبلی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا, کسی کی جو خابیدہ صلاحیتیں ان کو ابھارنا, یہ ہے ابلا. یبلی المومنین منہ بلا حسنا, تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے. ان اللہ سمیع علیم, یقین اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین, یہ تو ہو چکا, اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا قرآن تم نے دیکھ لیا, لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا. یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اجے کے کفار کے لیے بھی, اور پھر کفار سے خطاب ہے ان پر سکتے ہوں فقط ذاکم الفتح. اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھیے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا, اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے, اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر سکتے ہیں. تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا, یہ یوم الفرقان ہوگا, یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے, اللہ کے ساتھ جو بھی ہو دیوتاؤں کو مانتے تھے نا, اللہ کے منکر تو نہیں تھے, لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا, ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا وہ بھی تھے, تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا. یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے, جیسے کینسر کی جنگ میں لاہور فال آف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر, جو ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا, اتنا یقین ہے. اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا, تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منتشر ہو جائے یہ بات, مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے, جس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جب کے حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا, اس سے بھی دعا کی تھی, اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے, اس میں کسی نعت اس کا حبل بنا تک تذکرہ نہیں. لاہما اے اللہ اب تاؤن الرحم پائن القدات, جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے ذلیل و خوار کر دے. یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس سب نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریح پیدا کی, بھائی کو بھائی سے نکال کر دیا, ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا, باقی بھائی کافر ہوئے, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا, شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا, بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا. ہماری طاقت تھی, ہمارا قبیلہ تھا, ہم قریش تھے, ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یکسوئی ہوئی, یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساتھ ہوتی, تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیاناش کر دیا. اکتولا رحم, جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے, فاہدا تو اے اللہ کل اسے ذلیل و خوار کر دیجو, یہ دعا تھی ابو جہل. بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے کہ اے مشرکین مکہ, ان تستفتے ہوں, اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے, فقط جا تم الفتح, تو فتح فیصلہ ہو چکی, فیصلہ اللہ کا آ چکا, معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. وہ ان تنتا ہوں فروغ خیر الرقم, اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ ان تعود, اگر دوبارہ ارادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے. ولن تولی عنکم فئتکم شیئا, اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی. ولو کثرت, خواب بہت ہو, وان اللہ مع المؤمنین, اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا, یہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے. اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کی ہے, مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو. یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چڑھو بدر کی طرف, تو تمہاری یہ رد و قضا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں, یہ مختلف الفاظ کے لیے محاوروں میں آتے ہیں, یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے؟ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واسانہ, جو آپ کا حکم ہو, اطیع اللہ و اطیع رسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ظاہر بات ہے تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے, یہاں بھی ذہن میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں. یعنی تبدل اڑا ہوا ہے, طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں, تو کیا کرنا ہے, سنا انسرا ہو گیا. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں, گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہ منافقین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ولو علم الله فيهم خيرا, اگر اللہ تعالیٰ کے ان میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے, لاسمعہم, اللہ انہیں سنا دیتا. ولو اسمعہم, اگر اللہ انہیں سنا دیتا, لتولوا, پھر بھی پیٹ موڑ جاتے. وہ موردون, وہ ہیں اعراض کرنے والے. یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ ریلکٹنٹ تھے, جو بھی اسی طریقے سے اس میں جھلک رہے تھے, ان کے لیے تنبیہ. اب تین آیات آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے اہل ایمان, لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر, اور خاص طور پر رسول کی پکار پر, جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی. تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے, یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں, حقیقی زندگی یہ ہے, روحانی زندگی یہ ہے, معنوی زندگی یہ ہے. اے حیوانوں کی طرح جینا ہے تو زندگی نہیں ہے, یہ تو در حقیقت اولئک کل انعام بل هم اضل, سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں, یہ حیوانوں کا کیا زندگی گزارنا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے. یعنی اگر اللہ کے رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی, پھر سنی انسنی کر دی, پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا, اب سننے نہیں دے گا, معذور ہو جاؤ گے سننے سے. یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے, ان کی سماعت پر. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں, ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے, تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی. تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے, پھر اگر کنگی ٹکرائے گا انسان تو یہیں سے سزا نقب شروع ہو جائے گی, پھر وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی, پھر اللہ حائی ہو جائے گا, یعنی قانون خداوندی, سنت خداوندی حائی ہو جائے گی, پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی, آپ کی کانوں کے پر مہر لگے گی, آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ ترجعون, اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, اور ڈرو اس سزا سے, اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں, بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے, فرض ادا نہ کرنا جرم ہے, خود وہ خود گناہ ہے. تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے یہ شراب نہیں کی, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے سور نہیں کھایا, میں نے فلاں نہیں کیا, میں نے نمازیں پڑھی, ٹھیک ہے, تو کچھ کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ دین کا فرض تھا, دین کی نصرت تھی, اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا, وہ نہیں کیا, وہ بھی تو ہے. تو وعلموا, اور جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ ترجعون, واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منکم خاصة, وعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. واذکروا, یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کی آیت, اور یاد کرو جب تم قلیل, جب تم تھوڑی تعداد میں تھے, جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہے. مستضعفون فی الارض, جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا, تخافون یتخطفکم الناس, تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے, اقلیت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, لسانی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے. فآواکم, تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور تمہاری مدد کی ہے, خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان, مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے. ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو, اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے, اپنے کاروبار, اپنی جائیداد, اپنی ملازمت, اپنا پروفیشن, اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ بے وفائی ہے، غداری ہے، خیانت ہے. لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو. سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے. سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے، اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے. جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ احزاب میں، ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، عالم الامانت عالم السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفق منها وهم على الانسان. تو بہت بڑی بڑی امانت ہے تمہارے پاس، دین کی امانت ہے، قرآن کی امانت ہے، شریعت کی امانت ہے، یہ سب امانت محمد رسول اللہ کی. وعلم اللہ انہ ولی العظیم، یقین اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا عجر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہاری فتنہ ہے. یہی روکتے ہیں، یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں، مال اور اولاد. اور آج کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی چیزیں دینی پڑتی ہیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک خطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی. آدمی کھپ گیا اسی کے لیے، اولاد کے لیے یا مال کے لیے. پھر کہاں پہ وقت لائیں دین کے لیے، اور دین کے لیے نسبت کے لیے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے. جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہاری فتنہ ہے. فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے، تصوفی جس کے اوپر پرکھا جا رہا. وان اللہ عنده اجر عظیم، اور یقین اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی. پہلا فرقان تو یہ آ گیا، یہ پتہ جو تمہیں دی گئی. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. ویغفر لکم، اور بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورت حال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دار النجوا میں، کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، سازشیں ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں، کہیں یہاں سے نکلنے کو مجبور کر دیں. تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجیے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے. لیکن اس رکو کا نمبر ایک یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، اور یا قلو کا یا قتل کر دیں، اور یخرجو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، ان کی بھی اسکیمس تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی. واللہ خیر الماکرین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا، اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب انہیں ہماری آیات پر سے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سن لی ہم نے یہ آیات، بہت محمد آپ نے سنا لیا، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے، ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے. ضرورت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے، تو کوئی کمیشن بٹھا لیجیے، کوئی سارے بٹھا لیجیے، یہ تو طے کریں گے. ضرورت نہیں ہوئی، لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی، زبان کون پکڑے گا. لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی. یہ نظم بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہے تاریخ اور سیرت میں. ان هذا الا اساطير الاولین، یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں. جیسے آج بھی مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے، کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے. اب تو سر وہ دور ذرا بدل گیا ہے، یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی، اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے. وَاِسْتَعَانَ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ ان قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا، کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے. اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے. مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن، فامتر علینا حجارت من السماء. وَإِسْقَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ ہے حق تیری طرف سے، فامتر علینا حجارت من السماء، تو برسانے ہم پر پتھر آسمان سے، اب اتنا بھی عذاب ذریب، یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب. اب عذاب آیا نہیں، دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو کہہ دیا، اللہ کو پکار کر کہہ دیا، ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پر پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجے میں بھی کہ ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دغدغہ باقی نہ رہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا, اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا. وَأَنْتَ فِيهِمْ, جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے, ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے, اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے. وَأَنْتَ فِيهِمْ, وما کان اللہ معذبہم, اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا. وہم یستغفرون, جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے, یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے, سادہ لو لوگ بھی تو تھے, وہ استغفار بھی کرتے تھے, تلبیہ بھی پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک بھی تو کرتے تھے, اللہ کو بھی پکارتے تھے. تو بڑا دڑبڑ کا معاملہ تھا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمید الخبیثہ من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا. وَمَعْلَهُمَ اللَّهِ يُعَذِبَهُمْ, باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں, اور کیا ہے وہ, کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے؟ مَعْلَهُمَ اللَّهِ يُعَذِبَهُمْ اللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے, یہ اس کے مختار نہیں ہے, یہ اس کے ساتھی نہیں ہے. اِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ, اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجیے یا متولی کہہ لیجیے, وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہو, اللہ کی بندگی کرتے ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وما کان صلاتہم عند البیت, اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے, نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مقام و تسبیح, سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں, یہ ان کی نماز رہ گئی. طواف کرتے تھے تو اس سب سے اونچا طواف تھا برہنہ طواف, اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا, یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے, باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے. تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی تعداد میں. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو ناؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا, ساز و سامان 900 اونٹ, 1000 آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا, مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے, جنگ میں رہنا ہے, تو یہ 10 اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے. تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے, وہ حزب الشیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے, وہ مجاہد تھے فی سبیل الشیطان فی سبیل الشرک. تو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال میں یصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ لوگوں کو روک سکے اللہ کے راستے سے, فتح ان سے اون وہ اور بھی خرچ کریں گے, ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے. ثم تكون علیہم حسرۃ, پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی. سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا, ساری جانیں ہم نے گنوا دی, کچھ نہ ہوا, محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا دین تو جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان ظہوقا, ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے. ثم یغلبون, پھر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا, اور جو کہوں پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف بھیج کر لے جائے جائیں گے. لیمین اللہ الخبیث من الطیب, یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی, تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے, ممیز کر دے. بھیا جو الخبیث بعضہ علی بعض, اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے. فیر کبوہ, اس کا ڈھیر کر دے زمین, اور ان کو سب کو فیر علیہ کی جہنم, اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے. یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ شفٹنگ کرنی ہوگی, یہ طیب ہے یہ خبیث, خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجیے. یمین اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون, یقینا یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف, اعلان کر دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے, اب بھی اگر باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. اب بھی موقع ہے, اب بھی ایمان لے آؤ, اور اگر وہ ارادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے. فقط بغت سنت الاولین, تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں, ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا, سورہ اعراف بھی نازل ہو چکی, سورہ نام بھی نازل ہو چکی, جو کچھ ہوا ہے قوم ہود کے ساتھ, قوم صالح کے ساتھ, قوم شعیب کے ساتھ, کچھ ساری داستانیں تو تھیں. فقط مدد سنت الاولین, اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے, وہ سب کے سامنے آ چکا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ. یعنی اے مسلمانوں, اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے آرم کانفلکٹ. اب یہ 15 برس کے بعد, حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں, اس کے بعد سے 15 برس گزر چکے. اب وہ دعوت, تنظیم, تربیت, صبر محض کا دور ختم ہوا, پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا. اب ایسی ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا, یعنی عام کانفلکٹ. اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی, اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے. اور کام کی تکمیل کیا ہے؟ فتنہ بالکل ختم ہو جائے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ. فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا, ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے. لہذا اس صورت حال کو ختم کرو, یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے. حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. دین بھی جزوی نہیں, کل کا کل دین اللہ ہی کے تابع آ جائے. فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر. پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہی تمل لو, اور اگر پیس بول لے وادم تو اے مسلمان تم یہ جان لو, ان اللہ مولا تم, اللہ تمہارا مولا ہے, تمہارا ولی ہے, ساتھی ہے, مددگار ہے, خوش پناہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر. کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات.